الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے. حالانکہ نیت یہ دل کا عمل ہے اور اس میں کوئی اتنی مشقت بھی نہیں ہے. عمل کرنے میں مشقت ہوتی ہے آدمی کو. لیکن پھر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے, اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. دیکھیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں دو چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے, ایک نیت اور ایک توبہ. ان دونوں کی عجیب و غریب خاصیت یہ ہے کہ نیت ایک غیر موجود چیز کو وجود دے دیتی ہے اور توبہ ایک موجود چیز کو ختم کر دیتی ہے. نیت کی وجہ سے آدمی عمل کیے بغیر اس کو ثواب مل جاتا ہے. تو گویا اس نے نیت کی برکت سے ایک غیر موجود چیز کو وجود مل گیا, اور توبہ کی برکت سے گناہوں کا اتنا بڑا ڈھیر تھا, توبہ کی اللہ معاف فرما دیجئے, وہ سب ختم ہو گیا. اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو حفاظت کے فرشتے ہیں ان کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں. وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض, اور اس کے جوارح اور اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں, اور زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا تھا اس کو بھی بھلا دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہوتا. جب کوئی گواہی دینے والا ہے ہی نہیں تو فیصلہ اسی کے حق میں ہونا. اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا ہے ہی نہیں تو فیصلہ اسی کے حق میں ہونا ہے, اور دراصل یہ فیصلہ کرنے والے کا فضل اور کرم ہوتا ہے. پیچھے کار فرما تو فضل ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. ہمارا نام ہو گیا بھائی بڑے نمازی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, قاری ہیں, حافظ وغیرہ وغیرہ, نام ہو جاتا ہے لوگوں کا. اور کار فرما تو فضل ہے ان کا, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اصل تو حسن کا انتظام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا سارا یعنی اللہ تعالیٰ نقشہ بناتے ہیں سارا. اللہ کا دست قدرت کام کر رہا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. عشق کا یوں ہی نام ہو جاتا ہے کہ بڑے عاشق ہیں, بڑے اللہ کے ولی ہیں وغیرہ وغیرہ, نیک بندے ہیں. تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، نیت اور توبہ. نیت کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے فرمایا کہ نیت، علماء فرماتے ہیں نیت مشتق ہے نواد سے، اور نواد کے معنی ہوتے ہیں گٹھلی کے. اور یہ مقولہ مشہور ہے عربی میں کہ عقل تو تمرتا ولفظ تو نواد، میں نے کھجور کو کھا لیا اور گٹھلی کو پھینک دیا. اب یہ بتائیے اگر گٹھلی ہم زمین میں بوتے ہیں کھجور کی، تو درخت آم کا نکلے گا یا کھجور کا؟ کھجور کا. یہ ہے نیت، اس کو نیت کہتے ہیں. کہ جیسا ہی آپ کی نیت ہوگی، نیت اصل میں گٹھلی ہے، وہ اصل میں مشتق تو نواد سے ہے اور نواد گٹھلی کو کہتے ہیں. تو جیسی آپ نے گٹھلی بوئی ہے زمین میں، دبائی ہے، ویسے ہی پودا نکلے گا، وہی اس کا پھل حاصل ہوگا. تو سارا کا سارا معاملہ نیت کا ہوتا ہے. اسی کو فرمایا روایت میں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، کالا ہے یا گورا ہے، سانولا ہے، اس کو نہیں دیکھتے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتے. ان اللہ ينظر الى صوركم واموالكم، مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، مالدار ہے غریب ہے، پھر دیکھتے کس چیز کو ہیں؟ فرمایا ولا کی ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ ٹٹولتے ہیں تمہارے دل کو، اس میں کیا ہے، اس دل کی ڈبیا میں کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تو مطلب کیا ہے، اس مراد کیا ہے؟ نیت. دل کو ٹٹولنے سے مراد نیت ہے، اللہ نیت دیکھتے ہیں، کیا نیت ہے. اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا حدیث شریف میں. فرمایا ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالی نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال کو صحیح صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں کرتا ہے، جہاں خرچ کرنے سے رکنا چاہیے وہاں سے رک جاتا ہے. اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے اور مال بھی دے دیا، وہ علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے، ناجائز چیزوں میں خرچ کرنے سے بچتا ہے، جائز اور جو آخرت کے اعتبار سے کارآمد کام ہے ان میں خرچ کرتا ہے. اس کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر اور اس کی نیت بھی خالص ہے، اخلاص اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر کسی غریب آدمی نے دیکھا اس کو، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ واہ بھائی، علم بھی ہے اور مال بھی ہے، اور مال کو اپنے علم کے مطابق صحیح جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے. تو اس غریب آدمی نے یہ سوچا دل میں کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، اور میرے پاس بھی علم ہوتا میں بھی اس سے اسی طرح فائدہ اٹھاتا. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہما فی الاجر سوا، اجر کے حساب سے یہ دونوں برابر ہیں، اجر کے حساب سے دونوں برابر ہیں. یہی ہے، یہ نیت نے ایک غیر موجود چیز کو وجود دے دیا. اس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، نہ علم اس کے پاس ہے نہ مال ہے اس کے پاس، لیکن نیت ہے کہ کاش میرے پاس بھی علم ہوتا اور مال ہوتا، میں بھی اسی طرح خرچ کرتا اور اپنے علم سے ایسے ہی فائدہ اٹھاتا، مال سے بھی اسی طرح فائدہ اٹھاتا. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہما فی الاجر سوا، یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہیں. جو اجر اس کو ملے گا عالم کو اور مالدار عالم کو، وہی اس کو بھی ملے گا نیت کی وجہ سے. پھر دوسرا رخ بیان فرمایا کہ ایک آدمی اللہ تعالی نے اس کو مال دیا ہے اور وہ گناہوں کی جگہ پہ اس کو خرچ کر رہا ہے. گناہ کے مواقع اور گناہ کے آلات، گناہ کی چیزیں ان میں وہ خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو، کسی غریب آدمی نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے ورنہ میں بھی ایسے ہی عائش کرتا، اسی طرح میں بھی گناہ کی چیزیں یہ خریدتا اور مزے اڑاتا گناہوں کے، لذت حرام لذت کو میں درآمد کرتا، اور فلاں گناہ کا کام کرتا میں اس مال سے، اور فلاں گناہ کا کام کرتا. فرمایا یہ ہما فی الاجر ثواب، یہ بھی اجر میں برابر ہے. وجہ اس کی نیت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہمیں ایسی دی ہیں دین کے اندر، ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان میں خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن مل بہت جاتا ہے ان کی برکت سے، نیت اور توبہ. غیر موجود چیز کو نیت کی برکت سے وجود مل جاتا ہے، اور توبہ کی برکت سے موجود چیز کو وہ عدم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یعنی گناہوں کا ڈھیر ختم ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، نیتوں پر ہے. دو چیزوں کا یہاں ذکر ہے اس حدیث شریف میں، عمل کا اور نیت کا. وانما لامرئ ما نوى، جو آدمی جو نیت کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. بس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ہجرت کرنے والے جو صحابہ تھے ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے اس نیت سے ہجرت نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، بلکہ وہاں مدینہ منورہ پہنچ کر ام قیس ایک عورت تھی، اس سے شادی کرنے کی نیت تھی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر یہ مشہور حدیث ہے جو اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کا پہلا جز تو یاد ہوتا ہے، سب کو یاد ہوتا ہے. آگے جو فرمایا وانما لامرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور اگر کسی نے نیت ہجرت سے یہ کی ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کرے، اویمراتی یا تزوجھا، یا کسی عورت کی نیت کی ہے کہ اس سے شادی کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں رہے گی. دیکھیے عمل بھی ہوا، کتنا بڑا عمل ہے ہجرت کا، اور کہاں سے کہاں تک، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک. آج بھی اگر آپ گاڑی سے جائیں 4.5 گھنٹے 4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بس سے اگر جائیں 4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اچھا خاصا سفر ہے. اس وقت تو ہفتوں میں طے ہوتا تھا. اتنا بڑا عمل بھی ہوا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. وجہ اس کی نیت ہے، نیت کی وجہ سے فساد آ گیا. اس لیے فرمایا کہ آدمی کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. کیونکہ ایک آدمی نیت کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ایک آدمی نے نیت کی کہ میں فلاں نیک کام کروں گا لیکن کیا نہیں اس نے، اور ایک آدمی نے نیت تو کی کہ فلاں نیک عمل کروں گا اور عمل بھی کیا لیکن عمل کرنے میں اس نے ریاکاری کو شامل کر لیا. تو بتائیے اس کی نیت بھی گئی اور عمل بھی گیا. اور وہ پہلا آدمی جس نے نیت کی عمل نہیں کیا اس کو ایک ثواب تو مل گیا، نیت کرنے کا ثواب تو ملے گا اس کو، لہذا نیت ہی بہتر رہی نا مومن کے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، عمل میں تو ریاکاری بھی آ سکتی ہے، لیکن نیت میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی, نیت کا تعلق تو دل سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ نیت ہی ریاکاری کی ہو. ریاکاری کا ہی ارادہ کیا, نفس سے ریاکاری کا ارادہ کیا ہو, یہ تو نیت غلط ہے. یا کسی گناہ کا ارادہ کیا ہو, یہ بھی غلط نیت ہے. اور پھر یہ بھی ہے, اسی مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی نے نیت کی اور عمل اس کا خراب ہوا, عمل اس نے غلط کیا, ریاکاری والا عمل کیا, نیت کر رکھی تھی, تو اس کی نیت اور عمل دونوں گئے. اسی سے سمجھ لیجئے کہ نیت کی جو حیثیت ہے وہ روح کی ہے اور عمل کی حیثیت جسم کی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ روح, اس کے بغیر ہمارا جسم بیکار ہے, پھر تو لاش کہلاتا ہے وہ. لہذا نیت کی حیثیت روح کی ہے اور عمل کی حیثیت جسم کی ہے. اور نیت کی وجہ سے آدم کو وجود مل جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں ہیں جو ہم سے پیچھے رہ گئے, آ نہیں سکے. ہم جس وادی اور گھاٹی سے گزر رہے ہیں, وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہے, یہ بات تو ظاہر ہے اچھمبا تھی, ایک عجیب بات تھی, حیرت انگیز بات تھی. حضور فرما رہے ہیں, وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, مگر ہم جس وادی اور گھاٹی سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا, یہ کیسے؟ فرمایا, حبسہم العذر, ان کو عذر نے روک کے رکھا, عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے. نیت تو تھی, اس نیت کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس وقت یہ مقام دے رکھا ہے کہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نیت کی بڑی عجیب تعریف فرمائی ہے. اللہ, فرمایا, انبعاث القلب الى ما یراه موافقا لغرضه من جلب منفعت او دفع مضرت حالا او مآلا. فرماتے ہیں کہ دل کا اٹھ جانا, دل کا مائل, مراد مائل ہو جانا کسی ایسی چیز کی طرف جس چیز کو وہ اپنی غرض کے لیے کے موافق سمجھتا ہے. ہمارا دل جس چیز کو اپنے غرض کے موافق سمجھتا ہے اس کی طرف دل کا اٹھنا, خواہ وہ چیز نفع والی ہو, نفع کھینچنے والی ہو, یا نقصان کو دفع کرنے والی ہو, حالن ہو او معالن, یعنی حالن حال میں ہو یا استقبال میں, مستقبل میں ہو, اس کو کہا جاتا ہے نیت. اور بعض ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نیت نام ہے علم اور عمل کی درمیانی چیز کا نام نیت ہے. آپ کو پتا چلا فلاں تجارت بڑی نفع بخش ہے, یہ علم ہو گیا. اب آپ نے دکان کھولی اور وہ تجارت والی شروع کر دی, تو یہ عمل ہے. ان دونوں کیفیتوں کے درمیانی کیفیت کا نام نیت ہے, کہ آپ کو علم ہوا لہذا آپ نے ارادہ کیا کہ اچھا یہ تجارت بڑی نفع بخش ہے, میں بھی یہ کروں گا, بس یہ نیت ہو گئی. تو علم اور عمل کے درمیان کا جو عمل ہے, درمیانی چیز, اس کا نام نیت ہے. اسی نیت پر سارا معاملہ ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں وہ, ہماری عمریں کتنی ہیں, 60-70 سال 80 سال, لوگوں کی عمریں اتنی ہوتی ہیں عموماً. مومن کی بھی عمر اتنی ہوتی ہے, ایک کافر کی بھی عمر اتنی ہوتی ہے. مومن کی عمر کوئی زیادہ کوئی خاص زیادہ نہیں ہوتی, اور کافر کی بھی کوئی خاص زیادہ نہیں ہوتی ایمان والوں سے، تقریباً ایک ہی اوسط عمر ہوتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا ملتی ہے مومن کو، اسی 60-70 سال کی زندگی پر ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے، اور اسی 60-70 سال کی زندگی پر کافر کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ بات تو عقل میں نہیں آتی. تو فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مومن نے 60-70 سال کی زندگی تو پائی، لیکن اس کی نیت یہی تھی کہ 60-70 سال کی زندگی ہے، 1000-2000 سال کی بھی زندگی ہوتی تو میں اللہ کی فرما برداری پر ہی جمع رہتا. اس نیت پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی جنت. 60-70 سال کی وہ بھی پورے نہیں بھائی، بالغ ہونے تک تو 12-13 سال میں تو بالغ ہوگا، وہ آپ نکال دیں. باقی جو بلوغت کے بعد ہے یہاں سے اس کا شمار ہوگا، جب وہ مکلف ہوا عبادات کا، اللہ کے احکامات کا، گناہوں سے بچنے کا. اور یہاں گویا اس کے اگر 70 سال میں سے بھی آپ 13 سال نکال دیں تو یہ کتنے بچے؟ 57 سال. 57 سال کی زندگی ہوئی اس کی. اس پر اللہ تعالی ہمیشہ کی جنت اس کو عطا فرما رہے ہیں، اور کافر کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہی ہے، اس کافر نے نیت یہ کر رکھی تھی کہ میں جتنا عرصہ زندہ رہوں گا، جب تک میری زندگی رہے گی، میں اسی کفر پر ہی لگا ڈٹا رہوں گا، اسی کو اختیار کیے رکھوں گا. اسی پہ معاملہ ہوتا ہے، سارا کا سارا معاملہ نیت کا ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں قحط پڑا، تو ایک شخص ایک وہ کوڑے اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرا، اب وہ ریت کے ٹیلے کے پاس سے ایک شخص گزرا، قحط زدہ بستی تھی، لوگ قحط سے بدحال تھے. اس شخص نے یہ کہا کہ دل میں یہ سوچا کہ کاش میرے پاس یہ اس ٹیلے کے برابر جتنی اس میں ریت ہے اتنا ہی میرے پاس اناج ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر کے ان کے لیے ان کے گھروں میں غذا پہنچانے کا انتظام کرتا، یہ سب ان کے گھر تقسیم کر دیتا لوگوں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وقت کے نبی تھے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو بشارت دو، اس کو یہ بشارت دی جائے کہ اتنے اناج کے لوگوں میں تقسیم کرنے کا ثواب ہم نے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا. یہ ہے نیت. تو یہ بڑی عجیب نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بڑی عجیب نعمت ہے. ایک غیر موجود چیز کو یہ اس کی برکت سے وجود مل جاتا ہے، عمل کیا نہیں، عمل کچھ بھی نہیں کیا، اور ذرا سی نیت کرنے پر وہ اس کو وجود مل گیا عمل کو. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا بہت اچھا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، لیکن وہ جو میرے پڑوس میں لوہار رہتا تھا وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے آگے بڑھ گیا، لوہار کیسے آگے بڑھ گیا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا کام کیا تھا؟ اللہ نے جب ان کی زندگی پلٹی اور زندگی بھی کیا پلٹی، اللہ اکبر، مال اللہ نے ان کو دیا تھا، اس مال کی وجہ سے یہ مست رہتے تھے، شراب پیتے تھے، عیش میں زندگی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے باغ میں اپنے دوستوں کی دعوت کی اور خوب کھانا وغیرہ باغ میں کھایا، ہنسی مذاق ہوا، اور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، شراب پی سب نے، اور شراب کے نشے کی وجہ سے سب کو نیند آ گئی سب سے پہلے، اور پھر شراب پینے کے بعد سارنگی بجائی گئی، جو موسیقی کا آلہ ہے وہ بجایا گیا, سارنگی کو بجایا, او خوب ہے, گویا موسیقی کی پوری محفل سجائی گئی. اور شراب کے نشے میں جب سب سو گئے یا مست ہو گئے تو سب سے پہلے ہوش عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو آیا, اور انہوں نے سارنگی کو اٹھایا جلدی سے, باقی دوست تو سو رہے تھے یا نشے میں تھے, انہوں نے سارنگی کو اٹھایا بجانا شروع کیا تو وہ بج کے ہی نہ دے, اس کے تاروں کو صحیح کیا, دوبارہ بجایا پھر نہ بجے, خاصی کوشش کے بعد نہ بجی تو اس سے, اور یہ کوشش انہوں نے جاری رکھی, بالآخر سارنگی میں سے آواز آئی, الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے پسیج جائیں؟ بس یہ لمحہ کہ سارنگی سے قرآن کی آیت کی آواز آ رہی ہے, بس یہ لمحہ پلٹ دینے والا, کایا پلٹ لمحہ تھا یہ, توبہ کی انہوں نے اپنی زندگی سے, اور پھر کیا, اللہ اکبر, پھر علم حدیث حاصل, عالم ہوئے, علم حدیث حاصل کیا, ایک بڑا مجمع ان کے سامنے ہوتا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے, ایک دفعہ ان کو چھینک آ گئی تو وہ اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ ایک آدمی سنتا تھا ان کی بات کو تو جتنا مجمع سن رہا ہوتا تو قریب جو ہوتا تھا وہ تو سن رہا ہوتا تھا, اس وقت اسپیکر وغیرہ یہ مائک وغیرہ نہیں تھے, تو ایک آدمی کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ آگے ان کی بات کو پیچھے تک پہنچاتا تھا کہ شیخ نے یہ فرمایا, پھر اس سے آگے ایک اور کہتا تھا شیخ نے یہ فرمایا, اس طرح بات آگے تک پہنچائی جاتی تھی. تو ایک دفعہ ان کو بیان کے دوران چھینک آ گئی, چھینک پر انہوں نے الحمدللہ کہا تو قریب کے مجمع نے یرحمک اللہ کہا, ان کی سن کے ان کے لوگ قریب نے کہا, او ایک آواز گونجی یرحمک اللہ, یہاں تک کہ ہارون الرشید کے محل تک وہ آواز گئی. یہ عبداللہ ابن مبارک, اور دن میں تو یہ کام حدیث کی خدمت, اور رات کو قرآن کی تلاوت, دن میں حدیث کی خدمت علم دین اور رات کو قرآن کریم کی تلاوت. یہ فرما رہے ہیں کہ لوہار مجھ سے بھی آگے, اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا لیکن وہ جو لوہار میرے گھر کے قریب رہتا تھا پڑوس میں وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ حیرت کی بات تھی. لہذا اس نے تحقیق کی, خواب دیکھنے والے نے, وہ گھر گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے, وہ اس لوہار کے گھر گیا اور اس سے جا کے اس کی بیوی سے جا کے پوچھا کیا عمل تھا تمہارے شوہر کا؟ اس نے کہا ویسے تو کچھ کوئی خاص عمل نہیں دیکھا میں نے, سارا دن تو وہ لوہا پیٹتا رہتا تھا, یہی کام تھا لوہار تھا, لیکن دو عمل ایسے دیکھے کہ شاید اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہو. ایک تو یہ کہ جب لوہے پہ ضرب لگاتا رہتا تھا, وہ لوہے پر ضرب لگاتے وقت اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی اور اس نے ہتھوڑے کو اوپر اٹھایا ہوا ہوتا تھا, لوہے پر ضرب لگانے کے لیے اوپر اٹھا رکھا ہوتا تھا, تو اذان کی آواز سن کر وہ ضرب نہیں لگاتا تھا بلکہ پیچھے پھینک دیتا تھا ہتھوڑے کو, اپنے پیٹ کے پیچھے وہیں پھینک دیتا تھا, یہ نہیں کہ ضرب لگا پوری کر لے ضرب جو ہاتھ اٹھائے, اور دوسرا بس نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا. اور دوسرا عمل یہ تھا کہ رات کے وقت مجھ سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے آدمی ہیں, دن بھر یہ علم دین کی خدمت کرتے ہیں, علم حدیث پڑھا رہے ہیں اپنے طلبہ کو, ایک بڑا مجمع ان سے علم حدیث پڑھتا ہے, اور رات کو یہ تلاوت کرتے ہیں, کاش مجھے بھی ایسی فرصت ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کرتا. کاش میں بھی, اگر مجھے اللہ نے فرصت دی ہوتی, یہ روزگار وغیرہ کی مصروفیت ایسی نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کرتا, مگر دن بھر لوہے کو پیٹتے ہوئے اور محنت کی وجہ سے رات کو تھکن بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ محنت نہیں کی جاتی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ نیت تھی کہ عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا, گویا اپنی نیت کی وجہ سے ان سے بھی آگے بڑھ گیا. تو یہ نیت بڑی عجیب نعمت ہے. یہ اسی کا تو اثر ہوتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تو لڑائی ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ بتائیے کہ جنتی کون ہے مرنے والوں میں اور جہنمی کون ہے؟ دونوں طرف صحابہ تھے. وہ عجیب و غریب لڑائی تھی, دونوں میں اختلاف ہو گیا, جنگ تک نوبت آئی, لڑائی تک نوبت آئی, دونوں طرف صحابہ تھے. ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھتے تھے حضرت علی کے لشکر میں آ کر اور کھانا کھاتے تھے حضرت معاویہ کے لشکر میں جا کر. کسی نے پوچھا یہ حضرت آپ کا یہ کیا عمل ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت علی کے پیچھے اور کھانا کھاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بڑے صحابہ ہیں, دونوں ہمارے گویا ہمارے لیے قابل احترام ہیں. شہزادوں میں اگر لڑائی ہو رہی ہو تو محل کے بھنگی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ ان کی برائی کرے, ورنہ بادشاہ اچھی طرح خبر لے گا تو اپنی اوقات میں رہ, تجھے کیا ضرورت ہے, تو کون ہوتا ہے, میرے شہزادے ہیں, میرے بیٹے ہیں, تجھے کیا حق پہنچتا ہے کچھ بولنے کا. تو ہماری تو وہ ان حضرات کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ہماری تو وہ نسبت بھی نہیں جو ایک بھنگی اور شہزادے کی ہوتی ہے. بھنگی اور شہزادے کی کچھ نسبت ہوتی ہوگی لیکن ہماری یہ بھی نسبت نہیں, ہم کیا لب کشائی کریں. خیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ عمل کیا ہے, کھانا آپ وہاں کھاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور نماز آپ حضرت علی کے پیچھے پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا بھائی نماز یہاں کی جاندار ہوتی ہے, کھانا وہاں کا مزیدار ہوتا ہے. نماز یہاں کی جاندار ہوتی ہے, کھانا وہاں کا مزیدار ہوتا ہے. جو چیز جہاں اچھی ملتی ہے وہیں جاتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس میں جو صحابہ اس جنگ میں جو صحابہ جاں بحق ہوئے ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی کا جواب سنیے, کیا عجیب و غریب جواب دیا ہے. فرمایا کہ لا يموتن احد من هؤلاء وقلبه نقي الا دخل الجنہ, ان دونوں لشکروں میں سے جو بھی جس کو بھی موت آئی, جو بھی قتل ہوا, درا حال ہے کہ اس کا دل صاف تھا, اس کی نیت ٹھیک تھی, گویا نیت ٹھیک تھی, وہ جنت میں ہی جائے گا. چاہے وہ میری طرف سے لڑا ہو, چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑا ہو, دل صاف تھا, نیت ٹھیک تھی, جنت میں جائے گا. کہنے والے نے تو پتہ نہیں کس نیت سے پوچھا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا, ایک ہندو شاعر نے اس کا کو یہ اشعار میں قلم بند کیا اس کو. ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی, اے نائب رسول امی دام ظلکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نائب رسول تھے ظاہر, تو ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی, اے نائب رسول امی دام ظلکم, صدیق اور عمر کے زمانے میں چین تھا, عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم, کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے, اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم. کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے, ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم. کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے, ان کے مشیر ہم تھے جن کے زمانوں میں چین سکون برکت تھی, ان کے مشیر ہم تھے, ہم مشورہ دینے والے تھے, ہمارے مشیر تم. یہ مشیر ہی بڑی گڑبڑ کروا دیتے ہیں بعض اوقات. لہذا یہ فرمایا لا يموتن احد من هؤلاء وقلبه نقي الا دخل الجنه, بس جس کا دل صاف ہوگا وہ جنت میں جائے گا, نیت کی وجہ سے, اخلاص کی وجہ سے. یہ نیت بڑی عجیب چیز ہے. اللہ, اسی لیے حضرت مولانا یہ نیت ایسی چیز ہے جانوروں تک پہ اس کا اثر پڑتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ان کے عہد میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے, بکریاں اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے. ایک دن شیر نے بکری پر حملہ کیا اور اس کو کھا گیا تو چرواہا رونے لگا. کسی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ اتنا نقصان نہیں ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو ہو ہی جاتا ہے. ہاں نہیں, میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں کہ میری بکری کا نقصان ہو گیا, میں اس پر رو رہا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جب سے وہ بادشاہ بنے ہیں, حاکم بنے ہیں, یہ شیر اس وقت سے لے کر اب تک میری بکریوں کے ساتھ اسی گھاٹ سے پانی پیتا رہا ہے اور کبھی اس نے بری نیت سے میری بکریوں کو دیکھا تک نہیں, اور آج اس نے میری بکری پہ حملہ کیا اور کھا گیا, ایک بکری کو کھا گیا. یقیناً عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے, ایسا ہی معلوم ہوتا ہے, اور بعد میں یہ خبر درست نکلی. یہ کیا تھا؟ یہ وہی دل کا اثر تھا جو جانوروں تک پہ پڑا, وہ نیت تھی. اس کا اثر جانوروں پہ بھی پڑتا ہے, انسان تو انسان ہے بھائی. جہانگیر نے اپنی توزک میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ کسی کوئی بادشاہ, یہ جہانگیر کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس نے لکھا ہے اپنی توزک میں, خود اپنی کتاب میں توزک جہانگیری میں, کہ کوئی بادشاہ سفر میں تھا یا بھیس بدلا, اس نے ایک انار کے باغ میں پہنچا اور وہاں جا کر باغ کے مالک سے یہ کہا کہ انار ہوں تو ان کا ہمیں وہ پلاؤ, رس پلاؤ. بڑے بڑے انار, انتہائی خوشنما, تو ایک ہی انار اس نے اپنی بچی کو حکم دیا, وہ لے کر آئی پیالہ بھر کے. اس نے پوچھا, انتہائی لذیذ اس کا رس, اس نے پوچھا بھائی کتنے انار میں بنایا ہے؟ اس نے کہا ایک انار میں. اچھا جاؤ دوبارہ اور بھی لے کر آؤ, ہمارا دل نہیں بھرا. پھر بھیجا. اب بھیجنے کے بعد اس نے اپنے دل میں سوچا, یہ انار اتنا شاندار انار, اتنا لذیذ اس کا رس, اتنے بڑے بڑے انار جو عام طور پر ہوتے بھی نہیں, اس پر اس باغ پہ تو ٹیکس لگانا چاہیے, اس کی کتنی آمدنی ہوتی ہوگی. اب وہ لڑکی گئی, اس نے ایک انار توڑا, اس کو نچوڑا, دوسرا اس کو نچوڑا, تیسرے کو نچوڑا, وہ پیالہ جو ایک انار میں بھر گیا تھا وہ بھرا ہی نہیں. وہ تین انار نچوڑ کر پیالہ بھی پورا نہیں بھرا, اسی حالت میں لے آئی. اس نے کہا یہ کتنے اناروں کا ہے؟ اس نے کہا تین انار میں نے ایسے ہی اتنے بڑے بڑے وہ میں نے نچوڑے اور اب وہ اتنا سا نکلا ہے, یہ بھرا ہی نہیں. تو اس نے, بادشاہ نے اس باغ کے مالک سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ملک کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے. اس نے کہا اچھا, وہ جو انار کا رس تھا وہ پیا, اور پھر اس لڑکی سے کہا اس باغ کے مالک سے کہا اس کو پھر بھیجو اور دوبارہ لائے ہمارے لیے تیسری مرتبہ. اب وہ گئی تو اس نے اپنی نیت بدل لی, اس نے کہا بھائی میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا اس. اب جب وہ گئی تو ایک ہی انار میں وہ اس نے نچوڑا اور پورا پیالہ بھر کے اور وہ لے آئی, پورا پیالہ بھر گیا. اس نے کہا بھائی یہ کتنے اناروں کا جوس ہے, کتنے اناروں کا رس ہے؟ اس نے کہا اب ایک ہی میں بھر گیا. اس نے باغ کے مالک سے, بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے ایسا ہے بادشاہ کی نیت درست ہو گئی ہے. ہم نے سمجھا کیا ہے نیت کو, یہ بڑی طاقتور چیز ہے, اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب جن کے دل میں مخلوق کی شفقت بہت زیادہ تھی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے گھر میں بلیاں اور چوزے, بلیاں بھی پلی ہوئی تھی, چوزے بھی پلے ہوئے تھے, مرغیاں تھیں, ان کے چوزے ہوتے تھے وہ بھی تھے, ایک ہی برتن سے پانی پیتے تھے، کبھی کسی مرغی نے کسی چوزے پر ہاتھ نہیں ڈالا، اس کو دبوچا نہیں. یہ ان کے قلب کا اثر تھا جو ان کے گھر کے جانوروں پر بھی پڑتا تھا. ورنہ بلی اور چوزے کو چھوڑ دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قلب کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں جو چلت پھرت ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ، یہ اسی کا اثر ہے. حالانکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، معافی ضمیر کو صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے، زبان میں لکنت تھی، قد کے چھوٹے تھے، کوئی ایسا خوبصورت وجود نہیں تھا ان کا، لیکن درد دل تھا، دل کا درد کام کر رہا تھا، یہ دل کی نیت تھی جو کام کر رہی تھی، اور آج تک اس کا اثر ہے. اس لیے بھائی ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اپنی نیت خراب نہ کریں، ورنہ یہ محرومی کی بات ہے. مولانا سعید رحمت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے گھر کی عورتوں کو بتاؤ کہ جب وہ کھانا پکائیں، ناشتہ بنائیں، کھانا پکائیں، تو نیت یہ کریں کہ مہمان کے اکرام کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، مہمان کے اکرام کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں، بس اس نیت سے ناشتہ بناؤ، اس نیت سے کھانا بناؤ. تو مہمان تو اللہ کسی کو بھیج دے بھیج دے، نہ آیا تو نہ آیا، لیکن تم نے چونکہ نیت کر رکھی ہے اس لیے تمہیں مہمان کے اکرام کا ثواب مل گیا. اور اللہ تعالیٰ اس کھانے پر حساب بھی نہیں لیں گے، کیونکہ مہمان کا کھانا جو مہمان کو کھلا دیا، تو گویا وہ تو نیت یہی تھی کہ ہم مہمان کے لیے بنا رہے ہیں، اب نہیں آیا مہمان تو ثواب مل گیا، ثواب کہیں نہیں گیا نیت کی وجہ سے. بزرگوں نے یہ فرمایا کہ کسی کو سلام بھی کرو تو اس کے فرشتوں کی نیت بھی کرو، جو اللہ نے اس کے ساتھ فرشتے ساتھ کر رکھے ہیں اور ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جان کو خطرہ تھا تو کچھ صحابہ ان کی حفاظت کے لیے حاضر ہوئے، فرمایا رہنے دو، تو فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، تم کیا حفاظت کرو گے؟ میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روز آنا فرشتے اترتے تھے آج وہ نہیں آئے، بس آج لگتا ایسا ہے کہ میری شہادت کا فیصلہ ہو گیا ہے، تم جاؤ تم کیا حفاظت کرو گے، بھیج دیا ہم. تو ان جو وہ فرشتے جو اللہ حفاظت کے لیے اتارتے ہیں، کرامن کاتبین جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اعمال لکھ رہے ہیں، ان سب کی نیت کرو. تو فرمایا تم نیت کرو گے ان کو بھی سلام کرتے وقت، ان کی بھی نیت کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا نیت کی وجہ سے جب تم نیت کر لو گے تو وہ بھی جواب دیں گے، فرشتوں کا بھی جواب ملے گا، اس آدمی کا بھی ملے گا جس کو تم نے کیا، تو فرشتوں کا بھی جواب مل جائے گا. کیوں بھائی، کتنا نفع کا سودا ہے. میں عرض تو کر رہا ہوں کہ یہ نیت ایسی چیز ہے کہ یہ ایک آدم کو وجود دے دیتی ہے. ایک بزرگ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں وہ گھر والا ایک روشن دان بنوا رہا تھا. اس سے پوچھا ہاں بھائی یہ تم روشن دان کیوں بنوا رہے ہو؟ ان بزرگ نے اللہ والے نے ان سے پوچھا کیوں روشن دان بنوا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے بنوا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں ہوا نہیں آتی، ہوا کے لیے بنوا رہا ہوں. فرمایا یہ نیت کرو کہ اذان کی آواز آ جائے، ہوا تو آنی ہی آنی ہے، تو اذان کی آواز کے آنے کی نیت کرو گے تو جب بھی اذان ہوگی تمہیں ثواب ملے گا. یہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. آپ ایک نیت میں کئی نیتیں کر سکتے ہیں، ایک چیز میں آپ کئی نیتیں شامل کر لیجئے. خوشبو آپ نے لگائی سنت سمجھ کر، یہ بھی نیت کر لی کہ دوستوں میں جاؤں گا تو یہ خوشبو سونگ کر دوستوں کا دل اس کو فرحت ہوگی تو میں دوستوں کو بھی خوش کرنے کے لیے لگا رہا ہوں، فرشتوں کو بھی خوشی ہوگی تو یہ اور ثواب بڑھ گیا، دوستوں کی خوشی ہوگی تو اور ثواب بڑھ گیا، اب کتنی نیتیں ہو گئیں اور سنت کا ثواب الگ رہا. تو معاملہ سارا نیت کے اوپر ہے، جیسی ہم نیت کرتے چلے جائیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ثواب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور یہ کوئی قید، اس کی کوئی قید نہیں، آپ کرتے جائیے نیتیں، سوچئے سوچ کے کرتے جائیے. اس لیے بھائی ہم اپنے دلوں کی نیت کو درست رکھیں، اس کا اہتمام کریں کہ ہماری نیت خراب نہ ہو، للہیت رہے، کوئی فاسد غرض ہمارے دل میں نہ آنے پائے، تو ہم اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں، ہماری جان میں، ہمارے علم میں اس کی وجہ سے برکت عطا فرمائیں گے، نیت کی وجہ سے. جب جانوروں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، پھلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو خود ہمارے اوپر اور دوسرے انسانوں پہ کیوں نہ ہوگا اس کا اثر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر کسی کے درخت سے جانور بھی پتے کھا لیں اور اس کی نیت بھی نہیں تھی، یہاں تو اس کی نیت بھی نہیں تھی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اگر وہ خود موجود ہوتا، حضرت فرماتے ہیں اگر وہ خود موجود ہوتا تو جانور کو ہٹاتا، دور کرتا کہ یہ پتے کیوں کھا رہے ہیں میرے درخت سے، لیکن پتوں کو کھا لیا جانوروں نے، فرمایا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا